أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشرکین کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں. بیت اللہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں یہ مشرکین مکہ, یہ ان کے لائق نہیں ہے. یہ تو اصل میں توحید کا مرکز ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر, کے جو اپنے اوپر خود گواہ ہیں, گواہی دینے والے ہیں اپنی جان کے خلاف یا اپنے اوپر خود کفر کی گواہی دینے والے. اولئک حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال جو ہیں اکارت قرار دے دیے جائیں گے. وفی النار ہم خالدون, اور وہ رہیں گے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یقیناً مساجد اللہ کی جو ہیں ان کو آباد کرنے کا حق, یا جن لوگوں کے شایان شان ہیں, یہ تو وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر, واقام الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھیں, وآت الزکات, اور زکات پر کاربند رہیں. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں, کسی اور کا خوف ان کے دل میں نہ ہو سوائے اللہ کے. فاسا اولئک یکونوا من المهتدین, تو امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہدایت کے رستے پر ہوں گے. گویا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے اس وقت کن لوگوں کے تسلط میں ہے, متولی کون بنے بیٹھے ہیں, جو مشرک ہیں. تو یہ آیات بھی جو اس غزوہ فتح سے چونکہ پہلے کی ہیں, تو لہذا اس میں وہی ترغیب والی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ اب تمہیں اس بیت اللہ کو ان مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانا ہے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور اس مسجد حرام کو آباد رکھنا, کیا تم نے اس کو برابر کر دیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر, اس شخص کے جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر, وجاہد فی سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہو. تو تم لوگ تو شاید اسی کے اوپر قناعت کیے ہوئے ہو کہ جو لوگ بھی یہاں حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں تو ان حاجیوں کو پانی پلانا, ان کی رہائش کا بندوبست کرنا اور اس مسجد کو آباد رکھنا, تمہارا یہ کام ہرگز برابر نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی اس جد و جہد کے جو اس دین کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو گویا کہ تمہارا آبائی کام چلا آ رہا ہے. تم چونکہ متولی تھے بیت اللہ کے, لہٰذا یہ خدمت جو ہے تم اپنے ذمے رکھتے تھے. یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. لا یستوون عند اللہ, یہ دونوں کام جو ہے اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت اختیار کی اور جہاد کی اللہ کے رستے میں, بھی اموالہم وانفسہم, اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, اعظم درجات عند اللہ, یہ بہت اونچے درجات کے حامل ہوں گے اللہ کے ہاں. اولئک واولئک هم الفائزون, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت من, ان کا رب انہیں خوشخبری دے رہا ہے, ان کے رب کی طرف سے ان کا رب انہیں بشارت دے رہا ہے اپنے رب اپنی خاص رحمت کی. ورضوان, اور اپنی رضا بندی کی, اپنی رضا کی. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم, اور ان باغات کی کہ جن میں ان کے لیے ہوں گی وہ نعمتیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں. جیسے کہ اسی جنت کے بارے میں کہا گیا, حسنت مستقر و مقامہ, اس دنیا میں تو کوئی بھی مقام ایسا ہو خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, تین چار دن آپ رہیں گے اس کی خوبصورتی کو بڑا اپریشیٹ کریں گے, اس کے بعد آپ کے اندر اس کا وہ حس ختم ہو جائے گی. یہ سوئٹزرلینڈ کے رہنے والوں سے اگر پوچھے کہ یہاں کیا حسن ہے, انہیں تو کوئی حسن نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ بارہا جنت وہ شے ہے کہ جس میں خواہ تھوڑی دیر کے لیے انسان رہے یا ہمیشہ کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کا رہنا جو ہے اس کے اوپر کوئی بوسیدگی طاری کر دیتا ہے, بلکہ اس کی رانائیوں میں اور اس کی خوبصورتیوں میں اور اس سے جو استفادہ ہوگا اس میں کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. ورنہ انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے ایک احساس ہو جاتا ہے, سیری کا احساس, یہ نعمتیں جو ہے اس حد تک اگر رہی اور کچھ عرصہ جاری رہے تو اس کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. خالدین فیہا ابدا, اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, یقین اللہ ہی کے پاس سے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء, اہل ایمان دیکھو اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائی بندوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحب الکفر علی الایمان, اولیاء کسے کہتے ہیں؟ دوستی نبھانا یا تعلقات رکھنا, دلی تعلقات, دلی محبتیں, تو ان کے ساتھ تمہاری دلی محبتیں نہیں ہونی چاہیے. ان استحب الکفر علی الایمان, جب یہ ایمان پر کفر کو فوقیت ہیں, گویا کہ اگر وہ کافر ہیں اور مشرک ہیں تو ان کے لیے تمہارے دل کے اندر ٹھیک ہے, انہیں دعوت و تبلیغ ہے, اس کے باوجود اگر وہ اسی سرکشی کے اوپر بزد ہیں تو اب ان کے ساتھ کوئی تمہارا دلی محبت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی بہترین مثال تھی جو غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آئی تھی، جبکہ بعد میں حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، انہوں نے اس موقع ایک موقع پر حضرت ابو بکر سے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان، غزوہ بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے کہ یہ جو تھے ان کے بیٹے ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، یہ تھے اصل میں ان کی طرف سے مشرکین کی طرف سے، اور حضرت ابو بکر حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان وہ غزوہ بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے اپنی تلوار روک لی، اس لیے کہ بہرحال باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا تھا وہ سنیے، حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم اگر کہیں تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو کبھی اپنی تلوار نہ روکتا، اس لیے کہ یہاں اصل میں نوعیت تبدیل ہو گئی، جب معلوم ہے کہ وہ نکلے کس ارادے سے ہیں، اس شمع توحید کو گل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جان لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہو سکتی، تو اگر وہ اس کو ترجیح دے اپنے کفر اور شرک کو ایمان پر تو ان کے ساتھ کوئی تمہارا دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو ظالم شمار ہوں گے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ آئے مبارکہ اس قدر جامع ہے کہ اس پر مطلب گفتگو کرنے کو دل بھی چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اپنا نصاب بھی مکمل کرنا ہے۔ صرف ترجمہ سن لیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے آبا و اجداد، او ابنا ابناکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے تمام رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، و تجارت تخشونها کسادہا، اور تمہارا وہ کاروبار ٹریڈ اور بزنس کے جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، اور اپنے وہ محلات اور تم نے بگلے اور کوٹھیاں جو تم نے بڑی جو ہے بڑے چاؤ سے بنائے تھے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں جو ہیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، تو منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بڑی سخت آیت ہے، یہ ایک ترازو نصب کر لو، اس کے ایک پلڑے میں ڈالو اپنے باپ کی محبت، باقی صاحب مام بھی آ گئی، اپنی بیوی کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اور جملہ اجزاء و اقارب کی محبت، گویا کہ علائق دنیا میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سمیٹ لیا گیا، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم۔ اب مال و اسباب دنیاوی میں سے بھی تین چیزیں، وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا کمایا، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تمہارا کاروبار جس کی کساد بازاری کا، جس کے گویا کہ بندے پڑنے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، تمہارے مکانات، تمہاری کوٹیاں جو تم نے بڑے چاؤ سے تعمیر کی تھی، ترضونها، جو تمہیں بڑی پسند ہیں۔ اب ایک پلڑے میں یہ آٹھ چیزیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کی محبت۔ اگر یہ آٹھ محبتوں والا پلڑا بھاری ہے، یہ زیادہ جھک گیا ہے، تو فتح ربسو، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور آخر میں فرمایا گیا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، گویا کہ جو اس کسوٹی پر پورا نہ اترا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کے بارے میں جیسا کہ وہ تلوار کسی کاٹ کی اور رکھتی ہے، اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ واقعتا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اس آیت کو آپ یاد کیجئے اور پڑھیے، اور تاکہ کم سے کم یہ کہ ہمیں استحضار رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور اس کے تقاضے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے کے تقاضے کتنے اہم ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد کی ہے بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، اور خاص طور پر حنین کے دن، یہ جو غزوہ حنین ہوا تھا یہ اصل میں فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی، حضور 10,000 کی تعداد تو حضور کے ساتھ اس وقت موجود تھی، جبکہ آپ جو ہیں وہ آئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ مکہ فتح کیا ہے، 10,000 قدوسیوں کی جماعت، تورات کے اندر یہ خبر موجود تھی، یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے جن کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا، یہ قرآن حکیم مراد یہ لی گئی، اور وہ 10,000 قدوسیوں کے جلوں میں بیت اللہ مکہ جو ہے اس کو فتح کریں گے، ایک شہر کو فتح کریں گے، تو 10,000 کی تعداد وہ تھی، اور پھر یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر اور جو لوگ ایمان لائے تھے تو 12,000 کا لشکر تھا۔ اس دن مسلمانوں کو کچھ جو ہے وہ ناز ہو گیا اپنی کثرت تعداد پر، اس کی جانب یہاں اشارہ کیا گیا کہ کبھی 313 ہم ہوتے تھے تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکا، ہم نہتے ہوتے تھے، آج 12,000 کی ہماری تعداد ہے تو آج کیسے ممکن ہے کہ ہم پر کوئی غالب آئے؟ وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور یاد کرو یوم حنین کو، وہ غزوہ حنین جو ہوا تھا جبکہ تمہیں اپنی کثرت کے اوپر کوئی عجب ہو گیا تھا، کہ اس کے اوپر ناز ہو گیا تھا، کوئی فخر پیدا ہو گیا. فلم تغن عنکم شیئا، تو یہ جو کثرت تھی وہ تمہارے کسی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اس لیے کہ حوازن کے جو قبائل تھے بڑے ماہر تین انداز تھے، وہ کہیں جو ہے پہاڑ کے اوپر جب چھپے بیٹھے تھے، مختلف جہاں آڑ بنی ہوتی ہے، اوٹ بہتی ہے، جب مسلمانوں کا لشکر وہاں سے گزرا اس درے میں سے، تو اوپر سے انہوں نے جو تیر اندازی کی ہے اور اوپر سے پتھر جو برسائے تو بھگدڑ مچ گئی. اور بعض روایات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سو صحابہ رہ گئے. اس لیے کہ اچانک جب افتاد پڑتی ہے تو بھگدڑ کا مچ جانا جو ہے وہ عین فطری ہے. لہذا اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سوچ نہیں پاتا کہ کہاں سے پتھر آ رہے ہیں چلے ہوئے، اور کسی درے سے گزرتے ہوئے جو اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ تیر اندازوں نے جو ہے اپنے کمالات دکھائے تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل میں نتیجہ تھا تمہاری کثرت کی تعداد پر، جو تمہیں اپنا کوئی گھمنڈ ہو گیا تھا، جو تمہیں کوئی فخر ہو گیا تھا کہ آج ہماری تعداد اتنی ہے. ثم ولیت مدبرین، اور پھر تم وہاں سے جو ہے وہاں سے پیٹ دکھا کر بھاگ گئے. یہ بھاگے اس معنی میں نہیں تھے، لیکن ایک فوری طور پر جو بھگدڑ مچی تھی اس کے اندر یہ بات ہو گئی کہ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص سکینت نازل فرمائی رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر. وانزل جنودا لم ترہا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر بھی نازل فرمائے جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. وعذب الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بالآخر ان کافروں کو سزا دی. بالآخر مسلمانوں ہی کو غلبہ حاصل ہوا، لیکن فوری طور پر یہ جو بھگدڑ مچ گئی تھی، اور اس موقع پر حضور جو ہے ان کا وہ جس آپ الفاظ بہت سے حضرات نے سنے بھی ہوں گے کہ حضور جو ہے اپنے اس گھوڑی یا اونٹنے سے نیچے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں قطعاً کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں مطلب کی اولاد میں سے ہوں، یہاں موجود ہوں. لہذا حضور نے پھر بلایا ہے کہ یا معاشر الانصار، انصاریوں کو بلایا ہے، اوس و خزرج کے لوگ جو ہیں بلائے ہیں، اور وہ پھر قریب آئے ہیں. بھگدڑ کا جو نتیجہ تھا اس کے بعد پھر تمام مسلمان متحد بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، لیکن ایک مرتبہ یہ آزمائش جو ہے ان پر آ گئی تھی. وذلک جزاء الکافرون، اور یہ جزا ہے ان کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبول جو ہے وہ جو بھاگ گئے تھے اس موقع کے اوپر جو بھگدڑ مچ گئی تھی. بہرحال یہ ایک جو ہے ذوف کا پہلو تو ہے، انہوں نے بھی گویا کہ پھر اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے جس کی چاہا اس کی توبہ قبول فرمائی. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور کمال رحمت والا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اہل ایمان یہ مشرک جو ہے یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اس سال کے بعد اس مسجد حرام کے قریب تک نہ آئیں. یا آج بھی جو حضرات گئے ہوں تو کچھ فاصلے کے اوپر جو ایک ایگزٹ بنا دیا گیا ہے کہ گویا کہ اب آگے جو ہے صرف اہل ایمان جا سکتے ہیں. لہذا جو بھی تعمیری کام ہو رہے ہیں بیت اللہ کے بھی اور مسجد نبوی کے بھی، تو اس کے بارے میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہاں جو بھی انجینئر آئے گا وہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا اس کی انٹری نہیں ہوگی. وہ ہے کہ وہ اس وقت کا جو حکم ہے آج بھی جاری اور ساری ہے کہ بیت اللہ اور حدود حرم کے اندر کوئی مشرک جو ہے وہ قدم نہیں رکھ سکتا. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ، اور اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کسی مفلسی کا، اس کی بنیاد کیا تھی کہ مختلف قبائل جو تھے جن کے بت وہاں موجود تھے تو ان کے لیے جو ہے نذرانے لے کر آتے تھے، بہت سونا اور جو ہے چاندی جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے چڑھایا کرتے تھے، نذرانے ہوتے تھے، اور اس کے اوپر مکہ کے رہنے والوں کی معیشت کا کافی کچھ دار و مدار تھا. لہذا کہا گیا اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کہ اب اس کی وجہ سے جو ہے نذرانے آنے بند ہو جائیں گے، یہاں تو توحید ہوگی، یہاں تو پھر جن کے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں بت ہی اٹھا دیے جائیں گے، تو کہاں سے کوئی نذرانے آئیں گے، کہاں سے سونے اور جواہرات تمہیں حاصل ہوں گے؟ اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، ان شاء اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں غنی فرما دے گا. لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے اس کا کوئی خوف نہ کرو. ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال اور لڑائی کرو ان لوگوں کے خلاف کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, دونوں مترادفات ہیں. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله, اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب, اور نہ ہی یہ سچے دل سے اس دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی, یہود و نصارہ, ان کے خلاف بھی تمہاری لڑائی اور جنگ جاری رہنی چاہیے. حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں اور وہ چھوٹے ہو کر رہے ہیں. وہ ہے کہ یہ صرف ایک شکل ہے, اوپر دین اللہ کا ہوگا, نظام اللہ کا ہوگا, لیکن اس کے نیچے جو مائنورٹیز ہیں جن میں اہل کتاب یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں, ہندو بھی ہو سکتا ہے, ان کا تحفظ بھی ہوگا, جزیہ دیں گے, وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے. حتی یعطوا الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون. وقالت الیہود عزیر بن عبداللہ, اور یہودیوں نے یہ کہا, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارہ, اسی طرح نصارہ عیسائیوں نے یہ کہا, المسیح ابن اللہ, کے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم, یہ اصل میں ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ گنگویا کہ یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں ان کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ظاہرون قول الذین کفروا من قبل, یہ تو اصل میں نقالی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے. پہلے دور میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو انسانوں کے بارے میں سمجھتے کہ شاید ان کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے حلول کر لیا ہے, انکارنیشن ہو چکی ہے. قاتلہم اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے. انا یوفکون, یہ کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے احبار کو, اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب قرار دے دیا. حضرت ابی ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا کہ حضور, جو قرآن میں آیا کہ ہم نے اپنے احبار, اپنے جو ہے پوپ اور پادری جو عیسائی تھے, ان کو شاید رب قرار دے دیا, تو ہم نے تو کبھی انہیں رب نہیں منایا. تو حضور نے فرمایا, کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جسے وہ حرام قرار دیتے تھے اسے تم حرام سمجھتے تھے, جس کے بارے میں وہاں سے فتویٰ آ جاتا تھا کہ جائز ہے حلال ہے تم اس کا انکار کر لیتے, تم سمجھتے یہ اللہ کا حکم ہے, تو یہی تو ہے ان کو رب بنا دینا. تو قرآن میں اس انداز میں کہا گیا انہیں اپنا رب نہ بنائیں. والمسیح ابن مریم, اسی طرح حضرت مسیح جو ابن مریم تھے ان کو بھی خدا بنا لیا, ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. وما امروا الا ليعبدوا الله اله واحدا, ان کو تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہی کہ اللہ کی عبادت کریں, کہ وہ جو خدا واحد ہے, لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانہ عما یشرکون, وہ بہت پاک ہے ان کے تمام مشرکانہ نظریات سے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور و توحید کو گل کر دیں. یہ نقشہ تو اصل میں غزوہ احزاب کے موقع پر, جب سورہ احزاب ہم پڑھیں گے تو اس وقت واضح ہوگا کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی اور 12,000 کا لشکر اس زمانے میں, آج سے فرض کیجیے جو آپ 1400 برس پہلے, 12,000 کی تعداد بہت ہوتی ہے, اور وہ تو درپے تھے کہ آج اس شب توحید کو ہم گل کر کے جائیں گے, کہ یہ منہ سے, یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, اکبر الہ آبادی کا ہے, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو, اس چراغ توحید کو گل کر دیں. ویاب اللہ اللہ یتم نورہ, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے اس نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کری ہل کافرون, یہ بات کافروں کو خواہ کتنی ناگوار گزرے. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر. یہ قرآن حکیم ہے, الہدا ہدایت نامہ کل بنی نوع انسان کے لیے. ودین الحق, اور سچا دین دے کر, مکمل نظام حیات دے کر, مکمل شریعت دے کر. لیونذرہ علی الدین کلی, تاکہ اس دین اسلام کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر. ولو کرہ المشرکون, اور یہ بات مشرکوں کو خواہ کتنی ہی ناگوار ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ تھا کہ اس دین کو غالب کرنا ہے. صرف دعوت, صرف توحید, اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا تھا, بلکہ اپنے ہاتھ میں تلوار لی تھی اور اللہ کے دشمنوں کو کافر کردار تک پہنچایا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان, اہل ایمان, یقیناً ان احبار میں سے, یا حبر جو ہے وہ اصل میں سیاہی کو کہتے ہیں, علماء جنہوں نے علم حاصل کیا, والرہبان, اور یہ جو درویش ہوتے ہیں, جو فاقہ مس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کئی غاروں میں تپسیاں کرنے والے, لا یاکلون اموال الناس بالباطل, یہ لوگوں کے مال جو ہیں باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, خود بھی روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة, اور وہ لوگ کہ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب علیم, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. گویا کہ اپنے مال کے اوپر صاحب نصاب ہو, اس حد کو کراس کر چکا ہو, اور جو شخص جو ہے زکوٰۃ ادا کر رہی ہے, اللہ کا حق ہے, گویا کہ اگر اس نصاب کو آپ نے عبور کر لیا ہے تو اب آپ دینے والے ہیں زکات کے، اور جو اس سے نیچے نیچے ہیں وہ لینے والے ہیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اب جو لوگ اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ زکات ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا سزا ہوگی، کہ ان کے یہی زیورات جو ہے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے، جس کا ذکر اوپر کیا گیا، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے، ان کی پیشانیاں بھی، اور ان کے پہلو بھی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اس سونے سے کہ جس پر انہوں نے زکات ادا نہیں کی تھی. لہذا یہ بات صحیح ہے کہ زکات ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات کی ادائیگی کے بعد بھی تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے فقراء کا، یتیموں کا، بے قصوں کا، محتاجوں کا حق رکھ دیا. ھذا ما قدستم لانفسکم، اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا اور چاندی جو جسے اب تمہیں تپایا جا رہا ہے، داغا جا رہا ہے، جو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے جمع کیا. ان عدت شہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں مقرر ہیں کہ گنتی کر لی جائے اگر مہینوں کی، گویا کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک مہینے ہمیشہ سے 12 کی تعداد میں رہے. اب اس میں جو انہوں نے اب خرافہ شامل کر لی تھی، اس میں جو اشہر حرم تھے، جو حرمت والے مہینے تھے، اسے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے. اگر کسی قوم کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ ہوتا اور رجب میں حملہ کرنا جو ان کا پلاننگ ہوتی، تو کہتے تھے اس سال رجب کا مہینہ جو اگرچہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لیکن اس سال رجب نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی اور مہینوں کو متعین کر دیتے تھے. تو اس کے بارے میں جسے نسی کہتے ہیں اس کا ذکر آگے آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے، جب سے کائنات قائم کی ہے، 12 مہینوں کی تعداد مقرر کی. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، یہ مہینہ ہمیشہ سے 12 رہے. منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے وہ ہیں کہ جو حرمت والے ہیں. اب اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، یہ حرمت والے مہینے صرف اسلام میں نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے جس میں لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، عمرے کے لیے آیا کرتے تھے، پہلے سے تعین تھا. رجب کا مہینہ، پھر شوال، ذیقعدہ، ذیلحجہ، یہ 3 مہینے اکٹھے تھے، اور رجب کا جو ہے عمرے کے لیے ہوتا تھا. ذالک الدین القیم، یہ ایک دین ہے جو بالکل قیم ہے، سیدھا ہے. یہ فیصلہ جو ہے اللہ نے کیا کہ جس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنے جانب سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کیا کرو. وقاتل المشرکین کافتن، گویا کہ اپنی آزاد مرضی سے جو ہے حرمت والے مہینوں کو تعین جو ہے اس کو الگ کر دیا. اور قاتل المشرکین کافتن، اور قتال کرو، لڑائی اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ مل جل کر. کما یقاتلونکم کافا، جس طرح وہ ایک جماعتی شکل میں تمہارے خلاف جو ہے مہادرائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ تھا اصل میں وہ نسی کا قاعدہ جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیا تھا کہ اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو الٹ پھیر کرتے رہتے. زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں بہت زیادتی کی بات ہے. یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما، اور اسی کے ذریعے جو ہے ان یہ کافر جو ہے گمراہ کیے جاتے تھے کہ ایک مہینے کو جو ہے وہ ایک سال ایک مہینے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا دیا، اور دوسرے سال جو ہے یحرمونه عاما، دوسرے سال اس کو حرام کر دیا. یہ جو اختیار انہوں نے لے لیا اس کی یہاں جو ہے نفی کی جا رہی ہے. لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ تعالی نے جو 4 کی تعداد مقرر کی ہے اس کو پورا کر دیں. رہتے تھے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، لیکن اس کی الٹ پھیر کرتے رہتے تھے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور پھر وہ حلال کرتے تھے اسے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے یہ برے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیے. واللہ لا يهدي، اور شیطان نے مزین کیے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو ہے تمہارے گناہوں کو بڑا دیدہ زیب بنا دیتا ہے تمہاری نگاہوں میں، تمہیں تمہارے لیے بڑا حسین بنا لیتا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. واللہ لا يهدي القوم الكافرين، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے چلے جاتے ہو. یہاں سے اب غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اب اس کی صرف چند باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تو خاصا وقت نکل جائے گا، لیکن یہ کل انشاءاللہ جو ہماری پہلی نشست ہوگی تو کچھ تفصیل سے وہ غزوہ تبوک کے بارے میں عرض کروں گا. ابھی صرف ترجمہ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے رستے میں نکلو جہاد اور قتال کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف جھکتے چلے جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہیں تمہارے قدم. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، اس پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، تو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، الا قلیل، اس کی کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نے اللہ کے رسول کے اس حکم کی نافرمانی کی، اگر تم نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ بہت دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُوهُ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما لے گا، تبدیل کر دے گا کسی اور قوم کو اس دین کے لیے. وَلَا تَذَرُوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ تَنصُرُوهُ، اور اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، کس کی مدد نہ کی؟ اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد. یہ جو نفیر عام دی تھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ ہر شخص کو نکلنا ہے، اس لیے کہ مقابلہ سلطنت روما سے جو اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ تھی. یہ تو بالکل ایسے ہی یہاں کسی مسلمان ملک سے کہا جائے کہ تمہیں امریکہ کے خلاف لڑائی کرنی ہے. اس وقت سلطنت روما جو ہے اس کا کتنے وسیع و عریض علاقے پر قلبہ تھا، قبضہ تھا، اور سپریم کا پاور تھی وہ اس وقت کی. یہ کسرا اور روما یہی دو تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی. اس وقت کی سپریم پاور تھی سلطنت روما، اس کے خلاف لڑائی. لہذا کہا حضور نے کہ ہر شخص کو نکلنا ہے، جو شخص جتنا دے سکتا ہے وہ دے، اس میں انفاق بھی ہے، اس میں جو ہے ضرورت ہے. اور پھر مقابلہ کہاں جانا تھا؟ فاصلہ وہ ہے جو تبوک تک کا سفر کرنا تھا، اس لیے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ محاذرائی کا معاملہ، میدان جنگ تو اس علاقے کو بننا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحانی شکل تھی کہ لڑائی اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. اور اس موقع پر ان منافقین کا نفاق جو ہے، جو نفرت اور جو کینہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا مسلمانوں کے خلاف اور حضور کے خلاف، وہ ان کی زبان پر آ گیا، ان آیات کے اندر تفصیل سے آ جائے گا. اللہ تنصرو، اگر تم نے مدد نہ کی ہمارے رسول کی، گویا کہ ان کی پکار پر لبیک نہ کہا. فقط نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو مدد کی تھی اس کی، اپنے رسول کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جبکہ کافر انہوں نے ان کو جلا وطن کیا تھا، گویا کہ ہجرت کا جو سفر ہے، جبکہ وہ تھے دو میں کے ایک. یہ غار ثور میں جو حضور روپے اکش رہے تھے 3 دن ہجرت سے پہلے، تمام جنہیں بھی سیرت کے کچھ بھی مس ہے انہیں معلوم ہے، تو اس موقع پر جو ہے وہ تعاقب کرتے ہوئے، وہ جو ہے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے، جو ہے مشرکین بالکل قلب جو ہے اس کے غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے. اور اس موقع پر حضرت ابوبکر جو ہے، جن کے دل میں جتنا کچھ ایمان اور توکل اللہ کے لیے تھا، لیکن ان کے زبان پر آ گیا کہ حضور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا، اس لیے کہ غار جو تھا وہ نچلی سطح پر تھا، وہ نشیب میں تھا، تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اس موقع پر حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. حضور کا یہ قول جو ہے قرآن حکیم نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا کہ جبکہ ان کو نکالا تھا کافروں نے مکہ سے، یہ ہجرت کا سفر، ثانی اثنین، اور دو میں سے ایک تھے، اس ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں تھے اس غار کے اندر، وہ پوچھتے، وہ غار ثور کا ذکر ہے، اس یقول لصاحبہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے ساتھی سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کسی خوف میں مبتلا نہ ہو، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ہمیں حاصل ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت بھی نازل فرمائی، وایتہ بجنود لم ترہا، اور ان کی تائید فرمائی ان لشکروں کے ذریعے جو تم نہیں دیکھ سکے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، ظاہر فرشتوں کو حکم دیا، ان فرشتوں نے جو ہے ایک جالا جو ہے مکڑی کا جالا اس غار کے اوپر جو ہے تان دیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص جو ہے جالوں کے توڑے بغیر بھی اس کے اندر جا سکتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایک کبوتر جو تھا یا کبوتری کا ایک جوڑا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا. کیسے ممکن ہوتا کہ کوئی شخص یہاں آ کر جو پوش ہوتا اور کبوتروں کا جوڑا بھی وہاں موجود ہوتا؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی تھی اپنے رسول کی. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی چال کو جو ہے وہ جو تعاقب میں روانہ ہوئے تھے ان کو نیچا کر دیا. وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، فیصلہ وہی ہوا، کام وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز زبردست کمال حکمت والے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے رستے میں خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، گویا کہ تارک چاہے تمہاری طبیعت میں کوئی آمادگی ہے یا نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا، اس کو تمہیں لازمن قبول کرنا ہے، نکلنا ہے اللہ کے رستے میں خواہ ہلکے یا بھاری. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھنے والے ہو. لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا کوئی قریب کا معاملہ، کوئی مال غنیمت حاصل ہونا ہوتا، اور منافقین کو بھی اندازہ ہوتا کہ ہمیں تو لازمن فتح مل جائے گی، یہ مال غنیمت میں بھی سے ہمارا حصہ نکلے گا. وہ سفرا قاصدا، اور سفر بھی جو ہے کوئی معمولی سا ہوتا، یہاں تقریباً 600-700 میل کا سفر، کہاں مدینہ اور کہاں تبوک کا علاقہ، لتبعو کا، تو یہ منافق شاید آپ کے ساتھ نکل ہی جاتے، ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن یہ جو دور کی مسافتی ہے ان کے اوپر بڑی بھاری گزری، اور شدید قحط کا عالم تھا اور شدید گرمی کا عالم تھا، اور ایسے موقع پر حضور نے جو ہے وہ ندا لگائی تھی کہ ہر شخص کو نکلنا ہے اس لڑائی کے لیے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ لوگ جو ہے منافقین بڑی قسمیں کھائیں گے، حلفن بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی، ہماری تو فلاں مجبوری ہے، ہم جو ہے فلاں معاملے میں پریشان ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے میری کوئی بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے، میرے والدین کی جو ہے مجھے ضرورت ہے، اس قسم کی آ کر جو ہے انہوں نے آ کر جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، جھوٹی معذرت کی ہیں، بہانے تراشے ہیں، کہیں گے آ کر وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ اکبر، حلفیہ بیان دیں گے، قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم لازمًا نکلتے، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.